صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام آمین یا رب العالمین. سورہ نور کے چار رکوع ہم کل پڑھ چکے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے نو رکوع ہیں, پانچواں رکوع گویا کہ بالکل وسط میں ہے, اور اس کی واقعتاً حیثیت وہی ہے اس سورہ مبارکہ میں جو کسی نہایت خوبصورت انگوٹھی میں جو نگ اس میں لگا ہوتا ہے عین درمیان میں, بالکل اسی طریقے سے یہ رکوع جو ہے اس کی چھ آیات اس سورہ مبارکہ میں نگ کی طرح جڑی ہوئی ہیں. اس میں بنیادی طور پر تین تمثیلیں آئی ہیں. حکمت قرآن کا یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے. ایک تمثیل ہے ایمان کے لیے, اور دو تمثیلیں ہیں. لفظ کفر اگر میں استعمال کروں گا تو آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا کافروں کی طرف, غیر مسلموں کی طرف. اس کی بجائے اگر ہم یہ سمجھیں کہ دو تمثیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان حقیقی سے تہی دست ہیں, اصلی ایمان ان کے پاس نہیں. اب ان کی بھی پھر دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن کے پاس ایمان کی بھی کوئی رمق نہیں, اور ان کی زندگیوں میں نیکی کا بھلائی کا کوئی ملمہ سازی کے درجے میں بھی کوئی معاملہ نہیں, سراسر نفس پرستی میں اور دنیا پرستی میں غرق. انہیں کوئی غرض نہیں حلال اور حرام کے درمیان تمیز سے, اور جو کچھ کماتے ہیں وہ سب اپنے پر, اپنے عیش, اپنے آرام, اپنی نام اور نمود پر خرچ کرتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ ایمان حقیقی سے تو محروم ہے, لیکن یہ کہ نیکی کا ایک ملمہ ہے اس کی زندگی میں, حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کماتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ نیکی کے کام پر بھی لگا دیتے ہیں. یہ ہے بین بین کی ایک شکل. تو یہ تین تمثیلیں, ایک ایمان حقیقی کے لیے تمثیل, اور پھر دو تمثیلیں کہ جس میں وہ حقیقی ایمان تو نہیں ہے. پھر ان میں دو قسمیں, ایک وہ کہ کچھ نہ کچھ ملمے والی نیکی موجود ہے, جھوٹی نیکی, اور ایک وہ کہ جن کے ہاں جھوٹی نیکی کا بھی کوئی وجود نہیں. اس اعتبار سے سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں جو تین قسم کے انسانوں کی تفصیل کی گئی تھی ان سے یہ رکوع جو ہے بہت مشابہ ہے. وہاں فرق یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے تمثیل کوئی نہیں تھی, ان کی صفات بیان ہو گئی تھی. ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ وَمِمَّا رَزَقْنَاہُمْ یُنفِقُونَ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ تو ہے اہل ایمان, سچے ایمان والے مومن صادق. پھر دو آخر میں آپ کو یاد ہوگا کہ دو تمثیلیں تھیں. ایک تمثیل تو یہ تھی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, کہ جیسے اندھیری رات ہے, کوئی قافلہ اس اندھیری رات میں بھٹک گیا ہے, کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا, کوئی اللہ کا بندہ ہمت کرتا ہے اور کچھ لکڑیاں جمع کرتا ہے, کچھ سوکھے پتے جمع کرتا ہے, آگ لگاتا ہے, آگ روشن ہو جاتی, ماحول منور ہو گیا. لیکن جس وقت ماحول منور ہوا کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو گئی, وہ تو اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہ تو ہے وہ انتہائی حالت. اور ایک وہ ہے کہ جو کچھ چل پھر لیتے ہیں. دوسری مثال کیا ہے کہ اندھیری رات ہے اور بڑا کڑک ہے, گرج ہے, بارش برس رہی ہے. فی ہے ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. ذرا بجلی چمکتی ہے تو چند قدم آگے چل لیتے ہیں, اندھیرا ہو گیا کھڑے رہ جاتے ہیں. ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم, اللہ چاہتا تو ان کی بھی بصارت اور سماعت کو بالکل سر کر لیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ جو جس مقام پر خود رہنا چاہتا ہے اس کو وہیں رکھ دیتا. تو وہاں بھی تین قسم کے انسان اور یہاں بھی تین قسم کے انسان. تو بہت ان دونوں مقامات کا اگر تقابلی مطالعہ کریں گے تو بڑی ایک باطنی بصیرت حاصل ہوگی، اور ایک دوسرے مقامات جو ہیں یہ ایک کی تشریح کریں گے، جیسے کہ وہ اصول ہے مشہور کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی شرح کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور اللہ ہی ہے، یعنی جس طرح روشنی سے آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو، روشنی نہ ہو تو چیزیں تمام ہوں گی، ہمیں نظر کچھ نہیں آئے گا، ہر شے موجود ہوگی یہاں لیکن ابھی اگر یہ بجلی چلی جائے ہم دیکھ نہیں سکیں گے. اسی طرح اس کائنات کی حقیقت انسان پر روشن ہوتی ہے اگر وہ اللہ کو پہچان لے. اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو اس کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوئی عقدہ حل نہیں ہو سکے گا. پھر وہی ہوگا جو فلسفی کہتے ہیں کہ کسنت خود و نقش شاید بحکمت ہی معمارا، یہ گورکھ دھندا ایسا ہے ہی نہیں کہ جسے کوئی سلجھا سکے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، لا ادری، ہم جانتے ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ جو ایک تشکیق اور شکوک اور شبہات یہ رہ جائیں گے. ہاں اگر اللہ کو پہچان لیا ہر چیز روشن ہو جائے. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک تاک ہے اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہاں اللہ تعالی کی ذات کے لیے کوئی تمثیل ہے، بہت بڑی ٹھوکر ہے یہ، اللہ کی ذات کے لیے کوئی تشبیہ نہیں، کوئی تمثیل نہیں. لیس کمثلہ شیئن، وہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. اسی لیے متقدمین جو ہیں وہ یہاں پر کچھ الفاظ محذوف مانتے ہیں، مثل نور ہی فی قلب المؤمن، اس کے نور کی مثال جو مومن کے قلب میں ہوتا ہے. مومن کے قلب میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان. تو در حقیقت یہ نور ایمان کے لیے تشبیہ اور تمثیل ہے، اللہ کی ذات کے لیے نہیں. مثل نور ہی فی قلب المؤمن، اس کے نور کی مثال قلب مومن میں ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے، تاک میں دیا رکھا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو دیا ہے چراغ وہ ایک چمنی میں ہے، شیشے میں ہے. جب آپ شیشے کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں تو پھر اگر ہوا کے جھونکوں سے وہ بچ جاتا ہے، اس کی لو سیدھی رہتی ہے اور جو روشنی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ایون ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے چاروں طرف. الزجاجہ تو کاندھا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ شیشہ ایسے دمک رہا ہے جیسے کہ وہ ایک روشن ستارہ ہو، اور اس چراغ کو جلایا جاتا ہے ایک ایسے شجرہ مبارک کا، زیتونہ، زیتون کے ایسے شجرہ مبارک کے تیل سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ تمثیل آج سے 1400 برس پہلے دی جا رہی ہے، تو اس تمثیل کو اسی وقت کے حالات پر آپ قیاس کیجئے. بجلی کے کمکمے کی تمثیل تو آج تو کوئی دے تو دے، آج سے پہلے کوئی دیتا تو اس کی سمجھ میں کیسے آتا. تو ظاہر بات ہے کہ چراغ میں کوئی نہ کوئی تیل جلتا ہے، تیل صاف شفاف بھی ہوتا ہے اور تیل بڑا کثیف بھی ہوتا ہے. ایک کڑوا تیل بھی ہے، اس کے لیے آپ دیا جب جلاتے ہیں اس سے تو بتی اس میں ڈالتے ہیں، دی ایس لائٹ دکھاتے ہیں، اس لیے کہ کڑوا تیل براہ راست آگ نہیں پکڑتا. لیکن ذرا پیٹرول ہوتا اس وقت اگر تو آپ کیا کہتے، پیٹرول تو گویا کہ خود آگے بڑھ کر آگ کو پکڑ لیتا، اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں. اس وقت جو ہے اس کی مثال دی گئی ہے، ایک زیتون کا درخت ہے، اونچائی پر ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس لیے کہ اگر جھنڈ ہو اور جھنڈ میں کوئی درخت شرقی جانب ہو تو صبح کی دھوپ تو ملے گی، شام کی نہیں ملے گی، اس لیے کہ سورج ڈھل گیا تو اونٹ میں آ گیا. اگر وہ مغربی جانب ہے تو شام کی دھوپ ملے گی، صبح کی نہیں ملے گی. اگر درمیان میں کہیں آ گیا تو نہ صبح کی دھوپ نہ شام کی دھوپ. اور اگر اکیلا ایک درخت کھڑا ہوا ہے تو اسے پورے دن جو ہے سورج کی تمازت مل رہی. ظاہر بات ہے تو سولر انرجی جو در حقیقت ٹرانسفارم ہوتی ہے ان درختوں کے اندر، سورس کیا ہے اس کی، وہ تو سورج کی روشنی، سورج کی انرجی ہے. تو اس کا تیل جو ہوتا تھا بڑا شفاف ہوتا تھا، گویا کہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا روغن جو ہے بھڑکنے کے لیے تیار ہے چاہے ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو. یہ گویا کہ آج اگر ہم مثال دیں گے تو پیٹرول کی مثال ہے، وہ تو بی ایس لائی کو آگے بڑھ کر خود پکڑ لے گا، آپ کو کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو دو چیزیں ہیں، نور علی نور، روغن شفاف ہو اور ادھر سے آگ بھی، بی ایس لائی بھی جل جائے، دو چیزیں ہوئی. یہی ہے انسان کا روغن فطرت جو سورہ ہود میں آیا تھا، کنت علی بینت من ربی، پہلے ہی سے میری فطرت سلیم تھی، میں صحیح ایک نور فطرت جو ہے میرے اندر موجود تھا، پھر میرے رب نے مجھے اور رحمت سے نوازا، وہ وحی ہے۔ تو نور فطرت اور نور وحی جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو نور علی نور، یہ روشنی ہے روشنی پر، نور ہے نور پر، یہ دو نوروں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے۔ یہ تو ہے اس کی تمثیل کی وضاحت جو میں نے کر دی، باقی اس میں ایک بڑی عمدہ سی ایک شکل بن جاتی ہے ذہن میں، ہمارا یہ جو سینے کی یہ جو ہڈیاں ہیں پسلیاں، ان کا پنجرہ کبھی آپ نے دیکھا ہو، یہ بالکل طاق کے مانند ہے، اور اس طاق کے اندر یہ قلب ہے، یہی قلب جو ہے نور ایمان کا جو مرکز ہے یہ قلب ہے۔ اسی لیے بعض احادیث میں، وہ جو میرا کتابچہ ہے عظمت صوم، اس میں میں نے وہ حدیث کوٹ کی ہے، اگرچہ محدثین کے جو معیارات ہیں اس پر تو وہ حدیث پوری نہیں اترتی، لیکن بڑے بڑے مفسرین نے، صاحب نور المعانی جو ہے اس دور کی بہت بڑی تفسیر ہے روح المعانی، تو انہوں نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، پھر امام غزالی نے کوٹ کیا ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں حدیث قدسی کے کہ لم یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المومن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں، لیکن اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ ہے قلب مومن کا معاملہ کہ وہ نور ایمان سے منور ہوتا ہے، اور چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ در حقیقت مسکن ہے روح کا، اور روح کا تعلق ہے براہ راست ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، تو گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل میں در حقیقت اللہ ہوتا ہے۔ استحضار اللہ فی القلب، یہی ذکر کے معنی یہ ہے، ذکر کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے، ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں موجود کر لینا، یہ ذکر ہے۔ بہرحال اس کی یہ تمثیل ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، اور اللہ رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جسے چاہتا ہے۔ یہاں اور ثابت ہو گیا کہ یہ نور ایمان ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ یہ مثالیں انسانوں کے لیے بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ کو تمثیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمثیل کی ضرورت انسانوں کو ہے کہ ایک شے کی، ایک شے اتنی لطیف ہے کہ کما حقہ، اس کا ادراک تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو تمثیل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ اس کے ذہن کے قریب بات لے آئی جائے۔ اب جن کے دلوں میں یہ نور آ جاتا ہے، ان کا نقشہ کھینچا گیا، ان کی سیرت اور کردار کیا ہوتا ہے، ان کے مشاغل کیا ہیں، ان کی دلچسپیاں کیا ہیں، ان کے جو صبح و شام کے رنگ ہیں وہ کیا ہیں، تو یہ آیات گویا کہ مشابہ ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، ان گھروں میں یعنی مسجدوں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور اس میں ان کا نام لیا جائے، یسبح لہ فیہا، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، بالغدو والآثار، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ایسے بندہ مومن کی دلچسپی کی اصل جگہ مسجد ہوگی، وہ اپنے اور دھندوں میں اگر لگے گا تو مجبوراً لگے گا، اس کو جو اصل میں جو اس کے دل کی کلی کھلے گی وہ در حقیقت مسجد میں۔ اسی کو حضور نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا شخص کہ جس کا دل مسجدوں ہی میں اٹکا رہتا ہے، زبردستی جیسے اسے نکالا گیا ہو، مجبوراً کچھ دھندا کرنا ہے، بچوں کے لیے کچھ پیٹ پالنے کے لیے کوشش کرنی ہے تو جاتا تو ہے وہ، لیکن وہ در حقیقت خوش دلی سے نہیں جاتا، اس کا دل اٹکا رہ جاتا ہے مسجد۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ باہمت لوگ، اصل میں تو یہاں لفظ مرد، مرد سے مراد یہاں باہمت لوگ کہ جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ تجارت، نہ کوئی بیع و شرع، کوئی خرید و فروخت، نہ اللہ کی یاد سے، نہ نماز کے قائم رکھنے سے، نہ زکات کی ادائیگی سے، کہ رہتے تو ہیں اس دنیا میں، دھندا بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اللہ کی یاد میں آڑے نہیں آ سکتی، جیسے ہی اذان کا وقت آئے گا وہ اٹھ کر چل دیں گے ایسے کہ جیسے انہیں کوئی سروکار نہیں، نہ گاہکوں سے نہ کاروبار سے. جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے، پیار محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی اٹھ کر ایسے چل دیتے تھے کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون. یہ ہے معاملہ. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے دل جو ہے لرزتے رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس دن نگاہیں بھی الٹ جائیں گی دل بھی الٹ جائیں گے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے بہت ہی عمدہ، بہت احسن ان اعمال کا جو انہوں نے کیا. فیزیدہم من فضلی، اور ان کو مزید اپنے فضل سے دے گا. جو کچھ کمائی انہوں نے کی ہے وہ تو بھرپور دے گا ہی، مزید اضافہ فرمائے گا اپنے فضل سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ تو ہو گئی ایمان کی تمثیل بھی آ گئی حقیقت ایمان کی، کہ نور ایمان دو نوروں سے مل کر بنتا ہے، نور فطرت نور وحی. جب وہ نور ایمان قلب میں آئے گا تو یہ نقشہ ہوگا. اب آئی وہ دو مثالیں جو کفار کے لیے، کفار سے مراد اب آپ غیر مسلم نہ سمجھیے، کفر حقیقی ذہن میں رکھیے. ہو سکتا ہے ایک شخص مسلمان ہے قانوناً لیکن حقیقت ایمان سے وہ تہی دست ہے، محروم ہے، تو وہ بھی انہی کے ذیل میں آئے گا. پہلی درمیانی مثال آ رہی ہے کہ حقیقت ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے، کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہے، کوئی یتیم خانہ کھول دیا ہے، کوئی مسجد کی سرپرستی ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے حرام کا اور بالکل غلط، اور جھوٹ اور دھوکہ بھی اور سٹا بھی اور سود بھی سب چیز چل رہی ہے. معلوم ہوا کہ ایمان کی حقیقت تو ہے نہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ دھوکے کے لیے، کچھ ملمے کی نیکی اپنے دل کے مطمئن کرنے کے لیے ہے، سہارا بنانے کے لیے. ایسے لوگوں کے اعمال کے لیے تمثیلیں پہلے آ چکی ہیں. ایک تمثیل سورہ ابراہیم میں آئی تھی، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. ان کی مثال ایسی ہے جیسے راک کا ایک ڈھیر ہو، آندھی آئے اور اس کو اڑا دے، کوئی وجود نہیں. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو انہوں نے نیکیاں کمائی تھی وہ تو سمجھتے تھے بڑا کچھ ہم لے کر جا رہے ہیں اللہ کے ہاں، وہاں معلوم کچھ نہیں، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا. یہ دوسری تمثیل ہے. والذین کفروا اعمالهم کتراب بقیعۃ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان سے محروم ہیں ان کے اعمال، ان کی نیکیوں کا معاملہ ایسے ہے جیسے سراب ہوتا ہے کسی چٹیل میدان میں. یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے. کسی لق و دقصرہ میں ایک شخص زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس سے مرا جا رہا ہے، آگے سراب نظر آ رہا ہے، محسوس کرتا ہے پانی ہے، بڑھتا جا رہا ہے وہ سراب بھی آگے جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہاں تک گرتا پڑتا پہنچتا ہے کچھ. حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، ہاں اللہ کو موجود پاتا ہے جو اس کا حساب چکا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتا ہے اور اس کا حساب چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. تو جیسے سراب ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں، ویسے ہی ان کی نیکیاں ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت. تیسری شکل وہ ہے کہ جس میں ایسی نیکی بھی نہیں، سوائے شہوت پرستی کے اور سوائے نفسانیت کے اور سوائے دنیا پرستی کے اور سوائے اپنے نام و نمود کے اور اپنی عیاشیوں کے اور گلچروں کے، کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں، کوئی ملمہ سازی بھی نہیں. اس کی بڑی پیاری تمثیل ہے، او کا ظلمات، یا پھر ہے ایسے اندھیروں کے مانند. فی بحر اللجی یخشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اندھیری رات ہے، الغاروں پانی ہے، موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، پھر اوپر بادل بھی ہیں. یعنی یہ کہ اگر سمندر کا تصور کیجیے، سمندر کی گہرائیوں کے اندر جو تاریکی ہوتی ہے اس کا ہم تو تصور نہیں کر سکتے، وہ تو جو غوطہ خور جاتے ہیں نیچے انہیں کچھ اندازہ ہوتا ہے، جن کی عمریں سمندر میں بیتی ہو وہ جانتے ہیں. ایک فرینچ ایڈمیرل جو ہے وہ اسی آیت پر ایمان لے آیا تھا، اس نے تحقیق کی کہ حضور نے کبھی بحری سفر کیا، معلوم ہوا نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ تمثیل کوئی شخص نہیں دے سکتا کہ جس نے بحری سفر نہ کیا ہو، جس کی زندگی بیتی ہو سمندر میں، وہ جانتا ہے کیسی تاریکی ہوتی ہے سمندر کی تہ میں، کہ اوپر موجوں پر موج ہے. اگر تو مطلع صاف ہے تو چلیے کچھ ستاروں کی چمک جو ہے پانی میں ریفلیکٹ ہوگی، کوئی چاند ہوگا اس کی روشنی، اوپر بھی بادل ہے کہ کوئی روشنی کا سوال نہیں. ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. اب یہاں دیکھیے، وہاں کا نور علی نور، یہاں فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں ہیں ایک دوسرے پر تہ برتہ، تاریکیوں پر تاریکیاں. اور کتنی تاریخی اذا اخرج یده لم یکن یراها، جب خود اپنا ہاتھ نکالتا ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتا. اس کو آپ کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سدھائی نہ دینا، کہ انسان اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو ڈائریکشن تو اسے معلوم ہے نا میرا ہاتھ کہاں ہے، لیکن پھر بھی نہیں دیکھ پا رہا. وَمَن لَّمْ يَجْعَل لَّهُ وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے نور عطا نہ کیا ہو پھر اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں. بہرحال یہ تو ایک درس کی نوعیت کی بات ہو گئی، مقام اتنا اہم ہے یہ کہ اس پر اتنا وقت جو ہے صرف ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ خیر حق تو ادا ہونے کا کیا سوال ہے، پھر بھی یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ بات سامنے آ گئی. اب جو بقیہ چار رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے، ان کو میں صرف آپ کے ذہن کو منتقل کر رہا ہوں کہ جو مضمون سورہ نساء کا تھا تقریباً وہی مضمون اب آپ کو ان چار رکوع ملے گا. سورہ نساء میں معاشرتی احکام تھے، تو پہلے چار رکوع سورہ نور کے جو ہیں وہ معاشرتی احکام ہی پر مشتمل ہیں، پھر آگے بھی ایک رکوع میں معاشرتی احکام آئیں گے. سورہ نساء کا سب سے بڑا مضمون جو تھا وہ منافقین کا، اور اس میں بھی خاص بات یہ کہ حضور کی شخصی اطاعت جو ہے ان پر بڑی شاخ گزرتی تھی، حالانکہ وہ ساری شیرازہ بندی اور جماعتی نظم جو تھا وہ تو حضور کی اطاعت کے اوپر قائم تھا. تو اس کا یہاں پر اور بعض جو آیات اس میں آئی ہیں وہ ایک اسلامی جماعت کے نظم کے اعتبار سے نہایت اہم. کوئی بھی اسلامی تنظیم قائم ہو اس کا نظم کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ اس وقت وہ ایک تنظیم تھی، ایک جماعت تھی جس کے سربراہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ارکان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. پہلے کچھ آیات ہیں جن میں کچھ مکی سورتوں کا رنگ ہے. الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز کے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. والطیر صافات، اور یہ پرندے بھی جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر چیز کو معلوم ہے اپنی نماز بھی اپنی تسبیح بھی، ہر شے گویا کہ اللہ کی نماز بھی ادا کر رہی ہے اور تسبیح بھی کر رہی ہے. واللہ علیم بما يفعلون، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ مضمون آیا تھا، وہاں یہ الفاظ تھے ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہی ہے. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. الم ترى ان اللہ یسجی صحابا، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو لاتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ملا دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے، بادلوں کی تہ، پھر بادل، پھر بادل. فتر الوقت کا یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش جو ہے ان کے بیچ میں سے نکلتی ہے. وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسے پہاڑ بھی نازل کرتا ہے جن میں اولے ہوتے ہیں، اور یہ اولے جو ہے اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. فیصیب بہی من یشاء، جس کی کھیتی پر وہ اولے برسانے ہوتے ہیں برسا دیتا ہے. ویصرفہ عن من یشاء، جس سے بچانا ہوتا ہے بچا دیتا ہے، جس سے پھیر دینا ہو پھیر دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنا علاقہ جو ہے تباہ ہو گیا کہ دھیلے کی نہیں رہی فصل، اور اس کے برابر فصل جو ہے لہرا رہی ہے کھڑی ہوئی. پچھلے موسم میں ڈاکٹر یقین صاحب نے بتایا کہ بعین ہی یہ نقشہ انہوں نے اپنی زمینوں پر دیکھا ہے. یکاد و سنا برق ہی یذهب بالابصار، اور اس کی بجلی کی کونج جو ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے کہ قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے، نگاہیں چکا چاند ہو جاتی. یقلب اللہ الليل والنهار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے. ان فی ذلک العبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دیکھنے والے ہوں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر چلنے والی ہر چیز کو، تمام حیوانات چوپائے جو بھی بنائے ہیں، ان کو پانی سے بنایا. یہ مضمون آ چکا ہے پہلے بھی کہ منبع حیات جو ہے وہ پانی ہے. فمنہم من یمشی علی بطنی، ان میں وہ بھی چیزیں ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل رینگتی ہیں، جیسے سانپ ہیں یا اور مختلف چیزیں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ایسے بھی ہیں کہ جو دو دو پاؤں پر چلتے ہیں. ہم انسان بھی ان میں سے ہی ہیں، دو ٹانگوں والے حیوان ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں، چوپائے جنہیں ہم کہتے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تو نازل کر دی ہیں وہ آیات کہ جو ہر چیز کو روشن کر رہی ہیں اور واضح کر رہی ہیں. یہدی من یشاء، اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اب اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اب یہاں سے وہ منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے روگردانی کرتا ہے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ حقیقت کے اعتبار سے مومن نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہی وہ بات واضح ہو گئی جو میں نے بار بار کہی ہے آیات نور کے سلسلے میں، اور ان کے ساتھ جو تشبیہیں آئی ہیں کفر کے لیے، کہ یہ جو درمیانی شکل ہے کہ ایمان نہیں ہے لیکن ہے مسلمان، قانوناً تو مسلمان ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اور لرزتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم ان میں تو نہیں، اپنے غریبانوں میں جھانکتے رہنا چاہیے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اذا فریق منهم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ جو روگردانی کرتا ہے، یہ مضمون سورہ نساء میں بھی آیا تھا۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ حق ہماری جانب ہے، ہمارے ہی حق میں فیصلہ ہوگا، تب تو آتے ہیں ان کی طرف بڑے اذعان کے ساتھ، جیسے کہ بڑا یقین رکھتے ہیں اللہ پر بھی اس کے رسول پر بھی، اس لیے کہ پتا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے، اور جہاں یہ اندیشہ ہو کہ ہمارا تو حق نہیں بنتا تو پھر حضور کی عدالت میں آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مذعنین، یہ وہ لفظ اذعان، یقین و اذعان ہم بولتے ہیں عام طور پر، ایمان و اذعان۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، ام ارتابوا، یا یہ شکوک میں ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے، بل اولئک هم الظالمون، نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم ہیں، حقیقت میں یہ ایمان سے بالکل محروم۔ انما کان قول المؤمنین، اہل ایمان کا قول تو اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ فوراً یہ کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ، اور جو شخص کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، ویتقی، اور اسی کا تقویٰ کرے گا، فاولئک هم الفائزون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن، اور وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، بڑی گاڑھی قسمیں، امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں گے حضور آئندہ تو ہم ضرور نکلیں گے اللہ کے راہ میں، ذرا اس مرتبہ تو ہو گئی کوتاہی، یہ مجبوری تھی، یہ مسئلہ تھا، یہ رکاوٹ تھی، آئندہ جب بھی آپ کا حکم ہوگا برسر و چشم حاضر ہوں گے، اللہ کی قسم ہے کہ ہم حاضر ہو جائیں گے۔ بڑا پیارا جواب دلایا گیا، قل لا تقسموا، اے نبی ان سے کہہ دیے قسمیں وسمیں نہ کھاؤ، یہ حلف نہ اٹھاؤ، طاعۃ معروفہ، اطاعت کرنی ہے تو معروف طریقے پر اطاعت کرو، حکم مانو، باقی ان قسم و وسموں کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ قسم حقیقت میں کھاتا زیادہ وہی ہے جس سے دل میں چور ہوتا ہے، جس کا خود اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، اور جسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میری بات جو ہے بغیر قسم کے تو کسی نے ماننی نہیں، چلیے قسم کھا کر تو شاید کچھ سن تو نہ لو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ بہت اہم آیت ہے، اور ہم نے ابھی جو ایک منتخب نصاب تنظیمی معاملات کے ضمن میں مرتب کیا ہے اس میں یہ ایک سبق کی حیثیت سے ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم روگردانی کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کی کہ جو اللہ نے ان کے ذمہ ڈالا ہے اس کے بارے میں وہ اللہ کیا مسئول ہوں گے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم مسئول ہوگے ان چیزوں کے لیے کہ جو تمہارے فرائض ہیں، تم نبی کے اوپر اپنے فرائض کا بوجھ ڈال کر بری نہیں ہو سکتے، نبی نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم کیوں جائے گردنیں کٹوائیں، جیسا کہ غزوہ احد میں انہوں نے کہہ دیا تھا، وہ اپنی جواب دہی اللہ کے ہاں کر لیں گے، اگر خدا نہ خواستہ بالفرض ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ وہاں جواب دہی کر لیں گے۔ سوال تو یہ ہے کہ تم اگر مومن ہو تو تمہارے تو ذمہ ہے کہ رسول کا حکم مانو، تم اگر روگردانی کر رہے ہو تو گویا کہ تم نے اپنے ایمان کی نہ ہونے کا، اس کے معدوم ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ تو یہ علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، کسی بھی اجتماعیت میں یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اس کی اپنی ذمہ داری، فلاں امیر ہے وہ امیر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا پکڑا جائے گا، مجھے اپنی ذمہ داری ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ دوسروں پر الزام رکھ کر اپنے فرائض کے اندر کوتاہی برتنا شروع کر دینا، یہ در حقیقت یہ ایک مریض ذہنیت جو ہے اس کا مطلب ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تبھی ہدایت پاؤ گے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور جان لو ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور اے اہل ایمان اپنے نصیب پر فخر کرو کہ تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ایمان کے تقاضے ادا کیے ہیں، ان سے اللہ کا پختہ وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں یقیناً زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس نے خلافت عطا فرمائی تھی پہلو، جیسے کہ داؤد اور سلیمان اور طالوت کی حکومتیں تھیں، ویسی ہی حکومتیں اب اس امت کی قائم ہوں گی، ان سے کہیں زیادہ وسیع. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عہد خلافت ہے، اس میں جو اسلامی مملکت تھی اس کی حدود ذوالقرنین کی مملکت سے 3 گنا تھی. اتنی عظیم مملکت اس سے پہلے دنیا میں کوئی قائم ہوئی نہیں تھی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے دین کو تمکن عطا فرمائے گا کہ جو اللہ نے پسند کر لیا ہے. یہ اشارہ ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ راضی ہو چکا ہے تمہارے لیے اب اس دین اسلام کے لیے. تو فرمایا وہ دین جو اللہ نے پسند کر لیا ہے ان کے لیے، اس کو تمکن عطا فرمائے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس وقت تو یہ کچھ خوف کسی کیفیت میں ہے، دشمن جو ہے یلغار کر کے بار بار آ رہا ہے، چڑھائی کر رہا ہے، لیکن یہ خوف کی حالت عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، پھر امن اور سکون اور غلبے اور دبدبے کا دور آ جائے گا. یَعْبُدُونَنِی لَا يُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا، وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے میرے ساتھ. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے گا یا کفر کی روش اختیار کرے گا تو یقیناً وہ تو پھر کھلے فاسق ہوں گے، نافرمان ہوں گے. یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے ہمارے حق میں اہل تشیع کے خلاف، اس لیے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے خلافت راشدہ کا وجود اور جو خلفاء بنے ان کا اہل ایمان ہونا ثابت ہو رہا ہے. ورنہ اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ یا تو وہ اس آیت کو قرآن سے نکال دیں، اور یہ تو کسی کے اندر نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. قرآن مجید کا محافظ اللہ ہے، اس کے ٹیکسٹ میں تو کوئی فرق کبھی نہیں آ سکے گا. جب یہ قرآن یہاں ہے تو خلافت راشدہ کے لیے یہ اتنی بڑی سند ہے کہ اس کے بعد جو ہے ان کے وہ ساری جتنی خرافات ہیں وہ بالکل پادر ہوا ہیں، ان کے لیے کوئی بنیاد نہیں. واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. واقعی الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ جو خاص طور پر آپ نے نوٹ کیا یہاں بار بار رسول کی اطاعت کرو، وہ کس لیے؟ کہ رسول کی ایک اطاعت ہے بحیثیت رسول، وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن رسول کی ایک اطاعت اس وقت صحابہ کو کرنی تھی بحیثیت امیر. وقتی طور پر اس وقت حضور ہی امیر جماعت تھے، حضور ہی امیر سپاہ تھے، حضور ہی سربراہ مملکت تھے. تو حضور کی اطاعت جو ہے، یہ جان لیجئے کہ ہماری اطاعت میں اور صحابہ کی اطاعت میں بڑا فرق ہے. ان کو تو ہر وقت ہر آن حضور کا حکم ماننا تھا بحیثیت امیر جماعت کے. ہمارے لیے حضور کے حکم کے معنی کیا؟ احادیث ہیں، قرآن مجید کو ماننا ہے اور حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے. شخصاً تو حضور ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ ہم ان کا حکم جو ہے ہر وقت ماننے پر مجبور ہو جائیں، لیکن یہ کہ چونکہ امیر جماعت کی حیثیت انہی کی تھی، تو گویا کہ اب ہمیں یہی سے سبق لینا ہوگا کہ جب بھی انہی مقاصد کے لیے، خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنے کے لیے کوئی اجتماعی نظم قائم ہوگا، تو وہ اسی رنگ پر اور اسی منہاج پر جو ہے اس کا اجتماعی نظام قائم کرنا ہوگا. اس لیے کہ ہمارے لیے تو سورس آف گائیڈنس بہرحال اور کوئی نہیں، ہمیں تو وہی سے لینی ہے جو رہنمائی لینی ہے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ لوگ جو کفر جنہوں نے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، یا اللہ کی جو چالیں ہیں ان کو یہ ناکام بنا دیں گے زمین میں. وما واہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم. اب یہ پھر وہ معاشرتی احکام کا ایک رکوع آ رہا ہے. اہل ایمان، تمہارے جو غلام ہیں، تمہارے جو خادم ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ بچے، چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آیا کریں تمہارے پاس. ثلاث مرات، 3 اوقات میں. ویسے تو گھر میں آمد و رفت ہے، بیٹا آ گیا ہے، بیٹی آ گئی ہے، کوئی اور آ گیا ہے، کوئی بچہ محلے کا آ گیا ہے جو ابھی چھوٹا ہے، تو عام حالات میں تو ظاہر بات ہے کہ قدغنیں نہیں ہوتی، لیکن 3 اوقات کو معین کیا ہے کہ جو پرائیویسی کے لیے اور تعلق زن و شو کے لیے، ان اوقات کا چونکہ عام طور پر استعمال ہے، تو ان اوقات میں گھر والے بھی اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو. لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فجر کی نماز سے پہلے، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، اور ظہر کے وقت بھی، یہ ظہیرہ جو ہے جو قیلولے کا وقت ہے، ظہر کی نماز کے بعد، یہ ہے در حقیقت، آج کل ہمارے ہاں ظہر دیر سے پڑھتے ہیں، لیکن ان در ظہیرہ جو ہے ظہر کی نماز اور اس کے بعد کھانا اور کھانے کے بعد پھر قیلولہ، اور عرب میں یہی رواج ہے ابھی تک چلا رہا ہے، اور ظہر عصر کے مابین تو کوئی بہت ہی سمجھا جاتا ہے شخص بڑا ہی کوئی اجڑ گوار ہے جو کسی کے ہاں ملنے کے لیے آ جائے، یہ وقت جو ہے ان کا خالص پرائیویسی کا ہے. ہین تدعون ثيابكم من الظهيرة، اور دوپہر میں جبکہ تم اپنے کپڑے، ظاہر بات ہے آدمی اس طرح سے پورے کپڑے پہن کر اس وقت نہیں رہتا ہے بلکہ گھر کے اندر وہ بہت ہی جو بے تکلفی والا لباس ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے. ومن بعد صلاة العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تین جو اوقات ہیں یہ ایسے ہیں کہ جس میں تمہارے بدن کے کھلنے کا امکان ہے. لیس علیکم ولا علیہم جناحٌ بعدہن، اس کے بلا بعد جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، ان کا آنا جانا ہے، بچے آ رہے ہیں، بیٹے بیٹیاں آ رہی ہیں، محلے کا کوئی بچہ آ گیا ہے، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ تم پر آنے جانے والے ہیں اور تم میں سے بعض میں سے ہیں، ایک دوسرے ہی سے ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وہاں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو پہلے مضمون آیا تھا اس میں بھی سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے سے یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کہ وہ جو پرائیویسی ہے تمدن کے لیے یہ بڑی ایک اہم شے ہے کہ اس کا پورا اہتمام کیا جائے. پہلے تو یہ کہ پورا گھر ایک پرائیویسی ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے اجازت لی جائے، پھر گھروں میں ظاہر باتیں علیحدہ کمرے ہیں، ان کے اندر بھی آنا جانا اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بے دھڑک جو ہے ہر وقت انسان جو ہے آ جا رہے ہوں، اس میں بھی کچھ اوقات خاص طور پر ایسے ہیں کہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے جو ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر جیسے پچھلوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ اجازت لے کر اندر داخل ہوں، اسی طرح ان کو بھی اجازت لے کر اندر آنا چاہیے، ایسے بے دھڑک انہیں جو ہے وہ داخل نہیں ہو جانا چاہیے. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اور وہ بیٹھ رہنے والی عورتیں، یعنی وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، نکاح کی عمر سے گزر گئی ہیں، کہ جو نکاح کے امیدوار نہیں ہیں، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان پر کوئی حرج اور تنگی نہیں ہے اگر وہ اپنا پورا لباس نہ اس طریقے سے رکھیں جیسے کہ حکم دیا گیا تھا، ان کے لیے بارہ اس میں رعایت ہو سکتی ہے. غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو، بعض بوڑھی عورتیں جو ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے، بوڑھی تو ہو گئی ہوتی ہیں لیکن ان کی وہ جو ہوس جو ہے وہ بوڑھی نہیں ہوئی ہوتی، تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کر رہی ہو، بلکہ یہ کہ اس میں، اور اس میں بھی فرما دیا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اگر وہ اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، وہ بھی اگر پورا لباس رکھے تو کیا حرج ہے. ہمارے یہاں اکثر بازاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھی عورت جو ہے وہ تو برقع پہنے ہوئے چل رہی ہے، اور جوان لڑکی ساتھ جو ہے اس کی پوتی یا نواسی وہ جو ہے وہ پوری جا رہی ہے نیم اڑیاں لباس کے اندر. تو یہاں الٹی بات بتائی جا رہی ہے کہ بالکل بوڑھی عورت جو ہے وہ تو اگر چلیے برقع نہیں بھی لیتی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہو جائے گی، کوئی فتنہ نہیں پیدا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ پھر بھی اگر وہ بوڑھی عورتیں بھی اگر بچیں اور پورا جو بھی احکام ہے ان پر چلیں تو بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، ولا علی المریض حرج، نہ کسی بیمار پر کوئی تنگی ہے. یہ جو ہے گھروں کے اندر اگر اس طرح کے کوئی معذور ہوں، اور کوئی آپ کا رشتہ دار عزیز ہے معذور، اس کو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کا پردہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ تنگی ہو جائے گی ان کے لیے بھی اور خود گھر والوں کے لیے بھی، وہ ایک بوجھ بن جائے گا. تو اس میں ایک رعایت ہے کہ جو دی جا رہی ہے. ولا علی انفسکم، اور تم پر بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، اور بیوت آبائکم، یا اپنے آبا و اجداد کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم. اب ماؤں کا ہمارا تصور کچھ اور ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی ماں ہے بیوہ ہو گئی ہے، اس نے کوئی اور شادی کر لی ہے، آپ اس کی اولاد ہیں، تو آپ کے لیے تو وہ ماں کا گھر ہے، وہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، باپ کا گھر نہیں ہے، وہ باپ تو در حقیقت کیونکہ اس نے دوسرا نکاح کیا ہے. فرمایا جا رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہ گھروں میں داخلے کی اتنی شدت کے ساتھ احکام آئے تو مسلمانوں نے تو بالکل، صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا کہ پھر تو پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے، اب معلوم ہوا کہ بالکل جیسے کہ یتیموں کے بارے میں تھا کہ ان کی ہڈیاں انہوں نے علیحدہ کر دی تھی، مبادہ یتیم کے پیسے سے خریدی ہوئی کو بوٹی جو ہے وہ میرے پیٹ میں چلی جائے، تو فرمایا نے اتنی تنگی کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال تم اپنی امکانی حد تک کوشش کرو کہ ان کا مال تم ہڑپ نہ کرو. اسی طرح یہاں فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا چھوڑ دو اور کھانا پینا چھوڑ دو، یہ تو ایک سوشل لائف ہے، آنا جانا ہے، وزٹ ہے اور ایک دوسرے کے ہاں سے کھانا ہے، کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی تنگی نہیں اگر تم کھاؤ اپنے گھروں سے اور اپنے باپوں کے گھروں سے اور اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. یہ بعض ہمارے ہاں جاہل قسم کے جو دیہاتی معاشرے کے لوگ ہیں وہ بہنوں کے گھر سے کھانے کو بہت ہی معیوب سمجھتے ہیں، یہ راجپوتوں کا ایک تصور تھا، ہندوؤں کا جو وہی ہمارے ہاں بھی بعض گھرانوں میں آ گیا، یہ اس کو نوٹ کر لیں خاص طور پر، او بیوت اخواتکم چاہے اپنے بہنوں کے گھروں سے، او بیوت عمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتحہ. اور یہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں بعض کہ جن کی چابیاں ہی تمہارے ہاتھ میں ہیں، کوئی آپ کی فرم ہے اور فرم کے تحت کوئی فنکشن ہو رہا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہے ہی آپ کا، وہاں آپ اگر جا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. او صدیقکم یا اپنے کسی دوست کے گھر سے، لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں بھی کوئی تنگی تم پر نہیں ہے، چاہے مل کر کھاؤ چاہے علیحدہ علیحدہ کھاؤ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. فاذا دخلتم بیوتا، جب تم گھروں میں داخل ہو، فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند اللہ مبارکتا طیبہ، تو سلام کیا کرو اپنے آپ کو، اپنے آپ سے مراد ہے تمہارے بھائی بند ہیں جو تمہارے عزیز ہیں، مومن تو ایک دوسرے ہی میں سے ہیں، تو سلام کیا کرو، اور وہ سلام بھی بڑی بہت ہی پیاری اور مبارک اور پاک دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ جو ہے اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، تو یہ پورا جو سلام ہے یہ ہے در حقیقت کی جو کرنا چاہیے. کذالک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب یہ تین آیات پر مشتمل آخری رکوع جو ہے، اس میں وہ اجتماعی زندگی کے لیے اہم ہدایت دی گئی. مسلمانوں کے جماعتی نظام میں امیر نے کوئی اجتماع بلایا اور اب وہاں سے آدمی کھسک رہے ہیں، حالانکہ اسے تو کوئی پروجیکٹ اس کے سامنے ہے، کوئی مہم اس کے پیش نظر ہے، کسی کام کے لیے جمع کیا ہے، اجازت لیے بغیر جا رہے ہیں، یا ایک دوسرے کی ووٹ لے کر کھسک رہے ہیں، یا بلایا ہے تو آئے نہیں ہے، اس تمام ظاہر بات ہے کہ اس کا تو مطلب یہ کہ کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی نظم نہیں، پھر وہ جماعت نہیں ہے، پھر وہ تو موب ہے. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک دی اور عید محکومہ ہجوم مومنی، تو یہ ہجوم مومنین ہے، یہ جماعت نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام کے سلسلے میں، لم یذهبوا، تو جاتے نہیں ہیں وہاں سے، حتی یستاذنوه، یہاں تک کہ ان سے اجازت لے لیں، جائیں گے تو اجازت لے کر جائیں گے اس کے بغیر نہیں. ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اے نبی جو لوگ آپ کی اجازت لے کر جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی. فیض تازنوں کا لباس شادہم، تو جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنے کسی خاص حالات کی وجہ سے، فاضل لمن شیتا منہم، تو اجازت دے دیجئے جس کو آپ چاہیں. یہ لازم نہیں ہے کہ آپ نے اجازت مانگی تو اجازت ضرور دے دی جائے، یہ تو نبی کو معلوم ہے نا، یہ امیر کو معلوم ہے کہ کام کتنا اہم ہے، کتنی نفری درکار ہے، اور اس وقت ہمارے پاس اتنی بمشکل ہے کہ جس سے وہ کام ہو سکتا ہے، اور اب بھی اگر اس میں رخصتیں دینی شروع کر دی جائیں تو وہ مہم تو ناکام ہو جائے گی. لہذا اختیار جو ہے وہ امیر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اجازت دے یا نہ دے. واستغفر لهم اللہ، اور جن کو اجازت دے بھی دیں ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، کیوں کہ بہرحال انہوں نے ایک کمزوری دکھائی ہے کہ دین کے اجتماعی کام پر اپنے ذاتی کسی کام کو مقدم رکھا ہے، تبھی تو اجازت مانگی، تو یہ ہے کمزوری کا پہلو. لہذا آپ ان کمزور لوگوں کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی مہربان ہے، بخشنے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء فاضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو اپنے مابین ایسے نہ سمجھ لو جیسے ایک دوسرے کا بلانا ہے. رسول جب تمہیں پکارتے ہیں، جب بلاتے ہیں، تو وہ تو گویا کہ ایک امیر کی حیثیت سے بلا رہے ہیں، اور رسول تو امیر سے بھی اوپر رسول ہے، تو ان کے بلانے کو اپنے عام ایک دوسرا جو بلاتے ہیں یہ چاہے تو چلے گئے، نہیں چاہا تو نہیں گئے، یہ بات تو نہیں ہو سکتی. امیر جماعت کے بلاوے پر تو آپ کو جانا ہوگا، اور پھر رسول جب امیر جماعت ہو تو گویا کہ وہ تو اس سے بھی 100 گنا زیادہ بات ہو گئی. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کے علم میں ہیں تم میں سے وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، انہیں نظر آتا ہے، یہ منافقین کا ذکر ہے، انہیں معلوم ہے کہ اب ایک نئی مہم شروع ہونے والی ہے، کوئی لشکر بھیجا جانا ہے کہیں، ابھی تو ابھی ابتدائی گفتگو ہو رہی ہے، اب کہیں گے کہ اب لوگ آئیں نام پیش کریں، تو اس سے پہلے پہلے کھسک جاؤ، ذرا حضور کی نگاہ ادھر ہوئی ہے، انہوں نے ادھر سے کسی کی اوٹ لی اور کھسک گئے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور نے تو فرض کیجئے نہیں دیکھا، حالانکہ حضور کا فرمان یہ بھی ہے کہ لوگوں یہ نہ سمجھو میں صرف اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں اپنے سر کے پشت سے بھی دیکھتا ہوں، تو یہ تو تمہارا گمان ہے کہ رسول نے تمہیں نہیں دیکھا، بہرحال چلیے اگر بالفرض رسول نے نہیں دیکھا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، تو ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو ان کے معاملے کی مخالفت کر رہے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ کہیں ان پر کوئی بڑا فتنہ اور کوئی اللہ کی طرف سے بڑی سزا جو ہے وہ مسلط نہ ہو جائے۔ اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے تم کتنے پانی میں ہو، کون کس جگہ ہے، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور تقویٰ ہے، ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن کے یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، فینبئہم بما عملوا، تو اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں کیا کیا انہوں نے کیا تھا، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔